منبره، صلوا على المنبر محمد وآل محمد. जैसा कि आपके इल्म में है कि जब किसी पूरी मजलिस को कोई फैमिली या खानवादा स्पॉन्सर करता है तो हम उनके मरहूमीन को जरूर याद करते हैं। आज की मजलिस के हवाले से ये मरहूमीन हैं कि जिनके नाम आए हैं, मरहूम हसन अली पीर भाई, मरहूमा रुकैया पीर भाई, मरहूम हाजी जाफर भंजी, मरहूमा सुगरा हाजी जाफर, मरहूम हाजी अहमद मुराज, मरहूमा फातिमा बाई गुलाम हुसैन, मरहूमा मरियम फातिमा चमन रिजवी। हाजरीन मजलिस, जो मोमिनीन और मोमिनात आज की सफ़ेदा के तशरीफ फरमा है, इनके खानदान के तमाम मरहूमीन, तमाम शुहदा इस्लाम और शुहदा ईमान और कुल अम्वात मोमिनीन और मोमिनात, इन सब के लिए एक मरतबा सूरह फातिहा। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. پروردگارا جن مرحومین کے لیے بھی سال ثواب کیا گیا ان کو اور دیگر تمام مرحومین کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت سے ملحق فرما. آج کی اس رات यकीन कामिल सा है कि अपने पोते का पुरसा लेने के लिए शहजादिये कौनैन तशरीफ ला रही। खुदावंदा तुझे हुसैन के अकबर, अकबर की दुखियारी माँ उम्मे लैला का वास्ता, साहिबान ईमान को खुसूसन जो लोग इन मजालिस में बाकायदगी से आ रहे हैं और आज भी आके बैठेंगे, खुदावंदा इनको और इनके घरों को और इनके घर वालों को और इनकी रोजी के जराए को और इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। सफ़ेदा पे बैठने वाले मोमिनीन और मोमिनात की तमाम हाजतों को पूरा फरमा। खुदावंदा हमको सीरत अहले बैत पे चलने की तौफीक अता फरमा। दुनिया में जहां जहां साहिबान ईमान मोहब्बत अहले बैत की वजह से जालिमों के जुल्म का निशाना बन रहे हैं, उन तमाम जालिमों को नेस्त नाबूद फरमा। खुसूसियत के साथ पाकिस्तान और इराक, और इराक में जो लोग इस वक्त करबलाए मोहल्ला की तरफ रवा दवा है जियारत के लिए, खुदावंदा इन सबको अपने हिफ्ज व ईमान में फरमा। परवरदिगारा हम में से हर एक को जल्द अज जल्द करबलाए मोहल्ला की जियारत का शरफ अता फरमा। और परवरदिगारा वारिस करबला वारिस काबा अपनी आखिरी हुज्जत इमाम जमाना के जहूर में ताजील फरमा। ताजहूर इमाम हमारे तमाम उलमा और मराजे, खुसूसन हजरत आयतुल्लाह अल-अज़मा सिस्तानी और रहबरे मुस्लिमीन हजरत आयतुल्लाह खामेनाई, इनके साए को हमारे सरों पे कायम व दाइम फरमा। सलावत أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو رب الشهداء والصديقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولایت، اور وہ تین ولی جن کا تذکرہ سورہ مبارکہ مائدہ کی اس آیت میں کیا گیا، جسے آج کی اس مجلس کا سرنامہ کلام قرار دیا گیا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاؤں، اس ایک چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے اور ساتھ میں معذرت بھی بہت ضروری ہے. جو ایک عام طریقہ کار ہے، اس کے اعتبار سے ایک گھنٹے کی مجلس بہت مناسب وقت ہے، بہت کافی وقت ہے، اور اس میں بڑے سے بڑا خطیب ہو یا مجھ جیسا طالب علم، اسے اپنا بیان مکمل کر دینا چاہیے. اور خاص طور پر اگر ایام عزا کا یہ پہلا عشرہ، جس میں مومنین کرام ایک سے زیادہ مجالس میں شرکت بھی کر پائیں گے، اگر مجلس وقت ختم ہو جائے، میں پہلے دن سے آج تک، آج کی بات تو ابھی نہیں کرتا لیکن کل رات، نہ صرف یہ کہ ٹائم لیمٹ کو کراس کرتا رہا، بلکہ کل جب میں اختتام مجلس میں دیکھا تو تقریبا پورا بیان مل کے ایک گھنٹہ اور 40 منٹ. میں خود انتہائی شرمندہ ہوا، میں خود انتہائی نادم ہوا، اگرچہ اب ایک آج کی مجلس ہے، کل شب عاشور، عاشور کے دن کی شام غریبہ کی مجالس تو خیر سوائے ہم کے بیان کے، اور اس میں کوئی بیان ہی نہیں ہوتا، تو میں ان مومنین کرام سے انتہائی معذرت خواہ بھی ہوں. لیکن اسی حوالے سے یہ گزارش بھی کرنا ہے کہ اس سب کے باوجود کہ میں نے روزانہ آپ حضرات کو اس زحمت میں ڈالا، آپ مجھے سننے نہیں آتے، مجھے معلوم آپ آقا حسین کے نام پر اس فیضا پہ بیٹھنے آتے، آپ حسین کی ماں فاطمہ زہرا کی دعا لینے آتے، آپ حسین کے وارث سید سجاد کو پرسا دینے آتے، لیکن میں نے ذرا سی زیادتی کر لی آپ حضرات کے ساتھ. اس کے باوجود بہت ساری باتیں ایسی جو یا نامکمل رہ گئی اور یا اتنی جلدی جلدی بیان کی گئی کہ بہت ساری غلط فہمیوں کے امکانات پیدا ہو گئے. لیکن جو مسائل فقہی دو یا تین ضمناً آ گئے تھے، میرا عنوان تو نہیں تھا، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ مجالس وہ صحیح فورم نہیں ہے کہ جہاں پہ مسائل بیان کیے جائیں. پھر بھی مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے دو تین ایسی باتیں جلدی جلدی آ گئی. خواتین کے نیل پالش کا مسئلہ، وضو، غسل، نماز اور حج کے حوالے سے، اگر مجھے ابھی تک یاد ہے، اور کیونکہ یہ تمام تقاریر ریکارڈ ہو رہی ہیں، تو اگر آپ اسے دوبارہ سنیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر کہ میں اس وقت بہت جوش میں تھا اور بہت تیزی سے بیان کر رہا تھا، لیکن جب یہ لفظ نیل پالش آیا تو میں نے ایک لفظ ضرور استعمال کیا کہ ہاتھ کی نیل پالش، اس لیے کہ پیر کی حد تک تو وہ مسئلہ صحیح، جو خواتین کے درمیان آج کل تھوڑا سا مشہور ہو رہا، میں مسئلہ بتا دوں گا تو آج کے مجلس پھر دگنی ہو جائے. فیس بک کے حوالے سے بات یہی کہ بنیادی اعتبار سے یہ ایک حلال چیز ہے، سارا دار و مدار اس کے استعمال پر، لیکن چونکہ آج کل زیادہ تر اس کا استعمال بغیر کسی احتیاط کے کیا جا رہا ہے، اس اعتبار سے میری تقریر کا امپریشن مجمع کے ذہن میں یہ بنا کہ میں اس کے حرام ہونے کی بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آپ میں سے ہر ایک کو علم ہے کہ سوائے مجتہد جامع الشرائط کے کسی کو فتویٰ دینے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور آپ کو بھی ہر مجتہد کا ہر فتویٰ نہیں ماننا ہے، صرف اپنے مرجع تقلید کی بات فتوے کی حد تک ماننا، احترام ہر ایک کا کرنا، لیکن فتویٰ تو اس وقت جب آپ کے اپنے مرجع کا وہ نظریہ. تو میں تو بہرحال دین کا ایک ادنا طالب علم ان ماراضی اور مجتہدین کی جوتیاں اٹھانے والا, تو میں کوئی فتویٰ نہ اپنا نظریہ دے رہا تھا نہ کسی مرجع. ہاں مراجع نے جو اصول بتائے اس کی روشنی میں بات کی. اب پرابلم یہ کہ یہ ساری چیزیں ہماری قوم کے بہت ہی برننگ قسم کے ایشوز ہیں. اچھا ساری دنیا اس میں مبتلا, جتنے سمجھدار لوگ ہیں چاہے مسلمان ہوں کہ غیر مسلم, سب کو ان چیزوں کی خرابیاں معلوم ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر ایک کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں. بوتل سے جن نکل جائے تو اسے دوبارہ بوتل کے اندر واپس داخل کرنا بہت مشکل کا. سب کے یہ مشترکہ مسائل ہیں, لیکن میں تو خیر آل محمد کے ماننے والوں سے بات کر رہا ہوں. تو اب یہ جو چیزیں نامکمل رہ جاتی, جلدی جلدی بیان کی وجہ سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی, اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے ان لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع بھی مل جاتا. ابھی تک میرے پاس کوئی ایسا کامنٹ آیا نہیں ہے, لیکن مجھے کیوں انسانوں کا ایک تجربہ تو ہے کہ مذاق اڑانے کا موقع بھی مل جاتا کہ دیکھیے یہ ہے ہمارے علماء. میں تو عالم ہوئی نہیں, لیکن جن کا فتویٰ نقل کرتا ہوں ان کے حوالے دنیا کہاں کی کہاں پہنچ گئی, اب تک وہی کنویں کے مینڈک بنے ہوئے. انسان چاند اور مریخ پہ پہنچا جا رہا ہے, ہم کو 1400 سال پہلے ریورس گیئر لگا کے پہنچا دینا چاہتے, اور پھر 2-4-8 مثالیں ایسی کوٹ کر دیتے ہیں لوگ جو ہمارے مراجع کا کبھی نظریہ رہا ہی نہیں. الا بلا بے گردن ملا, ادھر ادھر کی باتیں سنی ہے سب آپ نے اپنے مرضی تقلید کی گردن پہ ڈال. یہ جی یہی تو تھے جو پہلے کہتے تھے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال حرام ہے, بغیر لاؤڈ اسپیکر کے مسجد پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے. جی یہی تو تھے جو کہتے تھے کہ پہلے فوٹو کھینچنا حرام ہے, اب جب تک کہ ٹیلی ویژن کے اوپر ان کی تقریر نہ آ جائے یہ تقریر کا ان کو مزہ نہیں آتا. اب یہ 2-4-5 ایسی مثالیں جو ہمارے مراجع کا کبھی نظریہ نہیں رہا, لیکن ادھر ادھر کی باتیں جمع کی اور کہا کہ دیکھیں یہ وہی لوگ تھے چنا تھے. مجھے پتا نہیں کیوں میرا دل گواہی دے رہا کہ شاید کوئی یہ بھی کہہ رہا ہوگا اس سے کہ میاں ٹھہر جاؤ, یہ جو آج فیس بک کے حرام ہونے کی بات کہہ رہے ہیں نا, 6 مہینے کے بعد, 7 سال کے بعد یہی تمام مراجع اپنی فیس بک جو ہے وہ کھول چکے ہوں گے اور اس کو استعمال کر رہے ہو. تو اب یہ ساری چیزیں اس لیے پیدا ہوتی کہ نامکمل بیان یا جلدی جلدی کا بیان غلط فہمی پیدا کر دیتا. اچھا اب کیا جائے, سولوشن کیا, مسئلے کی جانب متوجہ ہی نہ کرایا جائے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. آزاداری کا ایک بڑا مقصد یہی ہے کہ دین کی تمام تعلیمات اور اسلام کو جو خطرات ہیں وہ انہی آزاداری کے ذریعے آپ تک پہنچا جائے. آزاداری خود ایک مقصد ہے. یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جی یہ رونے رلانے کا کیا فائدہ, نہیں رونا رلانا خود ایک مقصد ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر اور بہت سارے فائدے. تو اب یہ توجہ تو دلانا ہوتی, پھر اس کا حل وہی ہے کہ جو ایک دن میں نے تفصیل کے ساتھ اور 2 دن میرے محترم دوست حجت الاسلام علامہ ذوالقدر صاحب رضوی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا. مرکز ہونا چاہیے, سینٹر ہونا چاہیے, سارا ساتھ مومنین کرام کو اس سے کچھ سے علم ملتا رہے, تو یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آ سکتی ہیں. اب باب المراد سارا سال وہاں یہ مجالس بھی ہوتی ہیں, درس بھی ہوتے ہیں, مسائل بھی یہ وہاں چیزیں تفصیل کے ساتھ آ سکتی ہیں. ہمارا کام ہوتا اشارہ کرنا, تفصیل معلوم کیجئے, اس کے بعد عمل کیجئے. مگر یہ تو میں نے اس لیے ایک معروضہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ آج لیلہ کے 18 سال کے علی اکبر کے حوالے سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جس نے اپنا 18 سال کا جوان دین پہ قربان کر دیا, اس دین کے حوالے سے ہر دور میں ہر شخص کی علی اکبر کی مثال سامنے رکھ کر ذمہ داری بنتی. وہ جو مسلوں کے بارے میں مولانا کہہ رہے تھے وہ ایک مسئلہ, باب المراد کے اوپر جو 7.75 لاکھ مارگیج بھی ہے اور تقریباً 4000 پاؤنڈ مہینے کا مارگیج کی قسط بھی. کافی حضرات کے تعاون یہی موقع ہیں جب آپ اپنے ذہن میں یہ خیال لے کے آئیے کہ ہمارا بھی کوئی کنٹریبیوشن اور رول اس اسلام کے لیے ہونا چاہیے جس کے لیے لیلہ کا اکبر اور رباب کا اکبر اور فروا کا قاسم قربان ہوا. مگر یہاں پہ میں بات کو روکتے ہوں ایک مختصر سی وہ گزارش کروں گا جو فیس بک انٹرنیٹ کی چیٹنگ اور ابھی تو پتا نہیں ٹیکنالوجی کتنی ترقی کرنے والی، نہ ہم لوگ اسے روک سکتے ہیں نہ ہم اس کے اندر کوئی ریورس گیئر لگا سکتے ہیں، کتنی ترقی کرنے والی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات، بنیادی اعتبار سے یہ ساری چیزیں حلال، بلکہ اگر صاحبان ایمان اپنی ذمہ داریاں ادا کرے تو یہی بہترین ٹول اور ذریعہ بن سکتا ہے تبلیغ دین اور تبلیغ پیغام کربلا کا، انہی چیزوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر بنیادی اعتبار سے یہ حلال چیزیں، اس کا استعمال کیونکہ کثرت کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ اور ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کوئی آدمی اپنے آپ پر یا اپنی اولاد پر مکمل ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بنا کر ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو کوئی قباحت نہیں، صرف یہ خیال کرتے ہوئے کہ شیطان کو کہیں سے یہ موقع نہ دیجیے گا کہ وہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے۔ شیطان کو ایک چھوٹی سی اوپننگ چاہیے ہوتی ہے، ایک بار۔ کیونکہ یہاں میرے سامنے جو مجمع ہے یہ سب بزرگ لوگ ہیں یا مڈل ایج والے لوگ ہیں، اس لیے یوتھ اور ینگسٹر تو ہے نہیں کہ یہ کہیں کہ اردو بہت مشکل ہو رہی یا بہت پرانی پرانی مثال۔ ایک بار جس طرح عرب بدو نے اونٹ کو اتنی اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنا سر اس کے خیمے میں داخل کر، تو اگلے مرحلے میں وہ خود باہر کھڑا ہوا ہے، پورے اونٹ کا قبضہ اس کے خیمے میں ہو چکا۔ شیطان کو ذرا سا موقع نہ دیجیے کہ وہ آپ کے گھر کے اندر یا آپ کے ایمان میں کہیں سے بھی پینیٹریٹ کر سکے۔ بہت مختصر، وہ آ کے صرف اتنا کہے گا بھائی اللہ کے واسطے مجھے صرف ایک پیر رکھنے دو، یا صرف ایک انگوٹھا میں تمہارے گھر میں داخل کرنا چاہتا ہوں، بس غضب ہو گیا۔ ایک اوپننگ مل گئی اس کو، ایک مرتبہ آ گیا بس سمجھیے غضب ہو گیا، پورا ایمان اس کے ہاتھ میں پہنچ سکتا۔ عمر ابن عبدود نے خندق کے میدان میں یہی تو جائزہ لیا تھا کہ رسول اللہ کی نگرانی اور سپرویژن میں جو خندق کھدوائی گئی، کہیں پر ذرا سی مجھے جگہ مل جائے اور میں گھوڑے کو ایڑ لگا کے اسے کراس کروں، اور مل گئی جگہ۔ پتہ نہیں کون آدمی تھا جس نے خندق کھودی تھی وہاں پر، رسول اللہ نے تو ڈویژن آف فرق کر دیا تھا نا، اتنا حصہ تم لوگ، اتنا حصہ تم لوگ، اتنا حصہ تم لوگ، اتنا حصہ تم لوگ کھودو۔ ایسے تو نہیں تھا نا کہ کوئی ٹینڈر اخبار میں دیا گیا ہو کہ مختلف کمپنیوں سے کوٹیشن لیے ہو اور اس کے بعد جو سب سے سستا کوٹیشن تھا اس کمپنی کو بلایا۔ جب دین کی حفاظت کا کام ہوتا ہے تو یہ ٹینڈر نوٹس کے ذریعے نہیں ہوتا، ہر مومن کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا۔ مگر کہیں پہ کوئی تھا جس نے خندق کو تھوڑا سا چھوٹا کھودا اور عمر ابن عبدود کو موقع ملا۔ سورہ حشر کی آیت، اس قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین، سورہ حشر کی 58 نمبر کا سورہ۔ یہ آیت کی تشریح تفصیل جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ اس کی کلاسیکل ایگزامپل، فیس بک، انٹرنیٹ کی چیٹنگ، یہ ساری چیزیں، یہ موبائل کے استعمال، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ بہترین چیزیں ہیں جن کے راستے میں استعمال ہو سکتی، حلال مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، کہ ذرا سا موقع شیطان کو ملنا نہیں چاہیے۔ برسیسا راہب کا واقعہ، کیونکہ آج کے دن سے میں مختلف انداز سے بات کر رہا ہوں اور کل میں نے سورہ احزاب کی روشنی میں جہاں بات پہنچائی، اس لیے اس واقعے کو دہرانا ضروری۔ بہت مختصر ایک ایسی سمری نکالوں گا کہ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ جس واقعے کو مولانا کم سے کم آدھے گھنٹے میں پڑھتے تھے اسے چار منٹ میں کیسے مکمل کر دیا۔ بہت ہی مختصر، اتنا بھی نہیں کہ پدھرے بت سرے داش گم کرد بازیاب، جیسے کسی نے سورہ یوسف کا خلاصہ نکالا، باپ تھا بیٹا تھا کھو گیا مل گئے، نہیں، پیغام آپ تک پہنچے کہ کہاں کیا جا رہا۔ برسی سا مستجاب الدعوات اور راہب، ایک ایسا اللہ کا عبادت گزار بندہ جو ساری دنیا سے کٹ کر شہر کے باہر جنگل میں مکان بنا کے رہ رہا، جس کی گنجائش اسلام میں تو نہیں ہے لیکن اسلام سے پہلے کے مذاہب میں اس کی اجازت تھی اللہ کی طرف سے بھی، اور اس روحانیت کی بنا پہ اتنی ترقی اس کی روحانیت کی ہوئی، عبادت، مصلح، دو دو سال، تین تین سو سال کی تو عمریں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ خالی سلمان فارسی ہی 300 سال کے نہیں تھے، ان سے پہلے تو ایک عام سی بات تھی۔ اور جنگل میں بیٹھ کے 24 گھنٹے سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا. چنانچہ اتنے بڑے رتبے پہ پہنچا جسے کہا جاتا ہے مستجاب الدعوات, وہ لوگ جنہیں اللہ یہ طاقت دیتا ہے کہ جس کے حق میں دعا کرتے دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. یہ عام مومنوں میں بھی لوگ پائے جاتے ہیں اگر اس تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے جو ولایت کا لازمی نتیجہ. ولایت مانو گے تو تقوی ماننا پڑے گا. یہی وجہ ہے جو کائنات اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا ولی ہے وہ مومنوں کا امام نہیں ہے, وہ متقیوں کا امام. امیر المومنین تو ہے, تمام مومنوں کا سردار ہے, لیکن امامت کی بات جب آتی ہے تو امام المتقین ہے. ولایت کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر علی کے ہاتھ پر غدیر خم نے بیعت کی ہے تو گویا تقوی خود بخود آ کے رہے گا. چنانچہ ولایت کے نتیجے میں جو تقوی آتا ہے وہ آدمی کو مستجاب الدعوات بناتا. برسیسا سے لے کے حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے تقی بہجت تک کتنی ہمارے سامنے واضح مثالیں ہیں, مگر یہ تو میں 4 منٹ کا خلاصہ جو نکال رہا تھا واقعہ بھی نہیں شروع ہوا اور 4 منٹ گزر گئے, تو جلدی سے بات کر لوں. اتنا بڑا ایک بلم باؤد جس کا تذکرہ قرآن میں ہے وہ بھی ایسا تھا کہ مستجاب الدعوات جس کے لیے دعا کر, اور ایک یہ برسیسا اس کا بھی تذکرہ, مگر دونوں وہ ہیں کہ جن کا آغاز بڑا اچھا ہے اور انجام بہت برا. بلم باؤد کا تو وہی مسئلہ ہے جو عمر سعد کا مسئلہ, ایک طرف دولت ہے ایک طرف دین. برسیسا بیچارے کا وہ مسئلہ نہیں ہے, برسیسا کا یہ مسئلہ ہے کہ اتنا احتیاط نہ کر سکا کہ شیطان کو ذرا سی اوپننگ نہیں دینا ہے اپنے گھر کے اندر. شیطان خالی دروازے سے نہیں آیا کرتا, جہاں سے اسے موقع دے دروازے سے آئے گا, دیوار کا کھڑکی سے آئے گا, دیوار پھلان کے آئے گا, روشن دان سے آئے گا, جہاں آپ نے ذرا سی اس کو جگہ دے. برسیسا مستجاب الدعوات, ایک انتہائی قابل احترام گھرانے کی ایک بچی بیمار پڑ, خیر بچی بھی نہیں تھی, 18-20 سال کی نوجوان لڑکی تھی. ہم جاتے ہیں مومنین کے گھر میں, معلوم ہوا کہ بالکل بے حجاب لڑکیاں گھوم رہی ہیں. ارے مولانا کی تو یہ بچی ہے. اچھا کتنی عمر ہے مولانا؟ 18 سال. مولانا ارے وہی تو بچی ہے. یہ تو خیر بات پھر بہت بڑھ رہی ہے, آج تو مجھے گھنٹے کے اوپر نہیں جانا. برسیسا شہر کے باہر جنگل میں جس کے حق میں دعا کرے, ایک منزل آتی ہے جہاں طبیب بھی کہہ دیتے کہ اب دوا نہیں ہے دعا. خدا تمام بیماروں کربلا کے طفیل میں شفا کاملہ عطا کرے, خاص طور پر جن کا مرحلہ وہ آ چکا ہے کہ صرف دعا کی ضرورت. اب برسیسا ایک ایسا آدمی ہے جس کی دعا ہر ایک کے حق میں قبول ہے. جب وہ بچی بیمار پڑی کہیں علاج نہ ہوا, طبیبوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں, دعا کرواؤ. تو برسیسا سے بہتر کون ہے؟ کون ہے لے کے اور کہا کہ آپ اتنے عبادت گزار جس کے حق میں دعا کریں. مستجاب الدعوات ایک منزل ہوتی ہے روحانیت کی, جو دعا کرے گا فوراً قبول ہے. آپ اس ہماری بہن کے حق میں دعا کریں. کہا کہ اس بہن میرا یہ عبادت خانہ ہے نا, اس کے کسی گوشے میں چھوڑ جاؤ, جیسے ہی دعا کا مناسب وقت آئے گا میں دعا کرتا ہوں. بس شیطان کو اوپننگ دے. جہاں پہ دو نامحرم جمع ہو چاہے قرآن کی تلاوت کے لیے کیوں نہ جمع ہو, اور شیطان کو کام بن گئے. گھر بھی اگر آدمی اس وقت غافل ہوا, اوور کانفیڈنس, اپنے آپ پہ بہت بھروسہ. چنانچہ پھر واقعات کا یہی تسلسل. امام نے فرمایا, یہ حدیث ہے امام پڑھ رہا ہوں, سورہ حشر کی آیت کی تفسیر, کہ عابد بہت بڑا تھا, مستقی بہت عظیم تھا, روحانیت کی بڑی اعلیٰ منزل تھی, صاحب علم نہیں تھا. چنانچہ اتنا اس نے خیال نہ کیا کہ دعا کے لیے بھی صحیح شریعت کا قانون نہیں ٹوٹ سکتا. ایک نامحرم کے ساتھ جمع ہو گیا عبادت خانے میں, شراب خانے میں نہیں, عبادت خانے میں. شیطان کیا خالی جوا خانے اور شراب خانے میں ملتا؟ عبادت خانوں میں بھی شیطان ملتا. شیطان کیا خالی گناہ کرنے والوں کی محفلوں میں ملتا؟ پیغمبر اسلام کے مجمع کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی شیطان نظر آ جائے. کسی نے قرآن کریم کی آیت کی تفسیر پوچھی کہ جو اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر ایک کے ساتھ شیطان رکھا, یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی رکھا گیا؟ کہا ہے تو لیکن کلمہ پڑھ کے بظاہر مسلمان ہو گیا. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا بہت ساری باتیں جو ہیں میں ذرا ہائی لائٹ کر کے نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ سنتے رہیے سمجھتے رہیے تاکہ جلدی سے میں اپنے عنوان پہ آ جاؤں. امام نے کہا صاحب علم نہیں تھا، ٹھوکر کھا گئے، پھر نتیجہ کیا ہوا؟ گناہ ہو گئے. امام نے کہا ابھی بھی اگر صاحب علم ہوتا، عالم بھی معصوم نہیں ہوتا، غلطی ہو جاتی، بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، اللہ نے توبہ کا ذریعہ رکھا، لیکن مہاراج غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا. بچی پریگنٹ ہوئی، گھبرا گئے، میری ساری عزت، میری پرسنالٹی ڈیمیج ہو جائے گی لوگوں کے سامنے. چنانچہ فقط اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے بچی کو قتل کر کے زمین کھود کے گاڑ دی. امام نے کہا دیکھو شیطان کو اتنا سا موقع دیا تھا کہ ایک نامحرم کے ساتھ عبادت خانے میں جمع ہوا دعا کی نیت سے، بھائی شیطان آگے اپنا کام کرتا چلا، ادھر تو شیطان نے یہ عمل کروایا، ادھر جا کے بھائیوں کو بتایا. ارے تمہیں پتا ہے تمہاری بہن پہ کیا گزری؟ کہا ہمیں پتا، ہم سے زیادہ محفوظ جگہ پہ وہ موجود ہے، برسیسا جیسے مقدس آدمی کے گھر میں. کہا کہ نہیں، یہ اس پہ گزر چکی ہے، جاؤ جا کے پوچھو برسیسا. آئے اور آ کر کہا ہماری بہن اب جرم چھپاتا ہے، اگر صاحب علم ہوتا غلطی مان لیتا. کہا کہ وہ تو میں نے دعا کی ٹھیک ہو گئی، چلی گئی، اب پتہ نہیں کہاں گئی. امام نے کہا دیکھو گناہ پہ گناہ کر رہا، جھوٹ بولا اس نے. جو ہمارے اور آپ کے ہاں تو کوئی گناہ ہی نہیں مانا جاتا ہے، ایک آرٹ ہے آج کل بلکہ جھوٹ بولنا، کون جھوٹ بول کر کتنے زیادہ بینیفٹ لے سکتا ہے یہ بھی ہمارے یہاں ایک آرٹ ہوتا. کون جھوٹ بول کر یا مس اسٹیٹمنٹ کر کے کتنے زیادہ انشورنس کلیم کر سکتا، یہ اسلام نہیں. خیر بات بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ولایت کل جہاں میں نے آیا درود کی روشنی میں بات پہنچائی تھی، اگر وہ ذہن میں ہو تو سمجھ میں آئے گا، میں موضوع سے ہٹا بھی نہیں. ولایت کی وہ مثالیں میں نے دی، ولایت ماننے والا ہاتھ خود کٹوا رہا ہے، سنسار خود کروا رہا، اور ولایت کا نہ ماننے والا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، قدم قدم پہ ٹھوکر کھا رہا جھوٹ بول. ایک بار بھائی پہنچے بادشاہ، وقت کے بعد، ایک بڑی عزت والی فیملی ہے، پہلے تو بادشاہ کو یقین نہ آیا، لیکن جب شیطان نے لوکیشن بتایا کہ عبادت خانے میں کہاں پہ یہ اس کو دفن کیا گیا اور آ کے زمین کھو دی گئی، تو بادشاہ جو اتنا احترام کرتا تھا، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو اور کہا کہ اسے ہینگ کر دو. امام نے کہا دیکھو ابھی بھی وقت ہے ان کے بعد بچنے کا، اگر صاحب علم ہوتا، جب ہینگ کیا جا رہا ہے ابھی گھبرایا ہوا ہے، مجمع میں شیطان ہے جو قریب آ کے کہتا ہے ابھی بھی میری خدائی کو مان لو میں تمہیں بچا لوں. دیکھیے آخر میں پوری ہی دنیا ڈوب گئی کہ پہلے نامحرم کے ساتھ جمع، پھر اس سے بڑا گناہ، پھر قتل کا گناہ، پھر جھوٹ کا گناہ، لیکن اب منزل عقیدے کی آ گئی، ایسی جان بچانے کی فکر تھی. اس قال للانسان کفر، قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے جب ایک آدمی سے کہا کفر اختیار کرو، فلما کفر اس نے اس کی بات مان لی. یہ برسیسا ہے جو جان بچانے کے لیے کہتا اچھا میں نے تجھے خدا مانا، مجھے اس پریشانی سے تو بچا. بس جیسے ہی یہ کہا، قرآن کہہ رہا، شیطان یہ کہتا ہوا بھاگا، انی بری منکا، میں تجھ سے دور ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو خود اللہ سے ڈرتا رہتا ہوں، میں تیری کیا مدد کروں. اور عین اس وقت پر وہ لیور حرکت دیا گیا، تختہ ہٹایا گیا، پھانسی ملی اور اس دنیا سے بے ایمان گیا. لیکن یہ سارا کا سارا جو ایک سائیکل پورا ہوا صرف اس لیے کہ شیطان کو آنے کا موقع دیا. فیس بک وہ چیز نہ بنائیے کہ شیطان کو ایک اوپننگ مل جائے ہمارے اور ہمارے بچیوں اور بچوں کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی. انٹرنیٹ کی چیٹنگ بہت اچھی چیز ہے حلال دائرے میں، لیکن حلال میں بھی اوور کانفیڈنس نہ ہونے پائے. اور یہ ساری چیزیں اسی وقت ہم کو خرابی میں لے جاتی ہیں جب ہم صحیح معنوں میں ولایت کو سمجھا ہی نہ ہو کہ ولایت کسے کہتے ہیں. ولایت خالی زبان سے ماننے کا نام نہیں ہے. وہ دونوں نے بھی مانا جو بخیل بخیل لگا کہہ کر سب سے زیادہ گرم جوشی والی مبارکباد دے رہے ہیں. سلمان فارسی کا جملہ اس طرح کا نہیں ملتا ہے، غدیر میں تھے. ابو ذر غفاری کا اس طرح کا جملہ نہیں ملتا ہے، غدیر میں تھے. اب مارا یاسر کی اتنی پرجوش مبارکباد نہیں ملتی ہے، غدیر میں تھے، مبارکباد بھی دے رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ جوشیلی مبارکباد تھی کہ مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، آپ میرے بھی مولا بن گئے ہر مومن اور مومنا کے. لیکن یہ وہ مبارکباد تھی جو خالی زبان تک تھی، یہ ولایت کے حقیقت کو سمجھے بغیر تھی. یا یہ کہیے کہ سب سے زیادہ ولایت کی حقیقت کو انہوں نے ہی سمجھا تھا، اسی لیے اس کے بعد وہ مخالفت شروع ہوئی. ولایت کہتے ہیں سر سے لے کے پیر تک جس کو ولی مانا ہے اس کے ہر حکم کو ماننا. اور یاد رکھیے بات، کیونکہ یہ نو دن سے کہہ رہا ہوں، آج بھی میں نے وہی ریپیٹ کر دی. نہیں، اب میں ایک مرحلہ آگے بڑھاتا ہوں اور اپنی چوتھی مجلس کو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں تازہ کر کے ایک اہم مسئلے پر آتا ہوں. اور وہ یہ کہ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ خالی پرابلم نہیں بتاتا ہے، سولوشن بھی بتاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ خالی کریٹیسائز کرے، یہ غلط یہ مت کرو یہ مت کرو. پرانے زمانے کے بڑھیاؤں کی طرح خالی کوسنے دے کے آگے نہیں بڑھتا ہے نعوذ باللہ اسلام. برائی کی جڑ بتاتا ہے کہ خرابی آئی کہاں سے ہے، اب کیسے اس کو حل کیا جائے. اب ایک جملہ آج کہہ رہا ہوں جس کو ابھی نہیں واضح کروں گا، اگر مجلس کے آخر میں موقع ملا تو واضح کروں گا ورنہ کل. لیکن جملہ یہ ہے کہ جو ایسی ولایت جو اسلام ہم میں پیدا کرنا چاہتا، جیسی ولایت اس غلام کی تھی جس نے ہاتھ کٹوا دیا اور پھر بھی مولا کی تعریف کی، جیسی ولایت اس گناہگار عورت کی تھی جس نے اپنے آپ کو سنسار کروایا پھر بھی مولا کی تعریف کی کہ مجھے پاک کر رہے ہیں علی، ایسی ولایت جو اسلام ہماری چاہتا ہے تو کیسے پیدا ہو؟ ہم 21ویں صدی میں فیس بک اور انٹرنیٹ کے زمانے میں رہنے والے، ہم موبائل اور ڈش اینٹینا کے درمیان زندگی گزارنے والے، یہ ولایت کیسے پیدا ہو؟ اس کے لیے اسلام نے دو ایسی چیزیں ہم کو دی کہ ہم نے ان کی حقیقت کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں. ایک حج اور ایک نماز. اگر کوئی صحیح طریقے سے حج کرے، حج میں پھر بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ واپس آتے ہیں تو بہت بدل کے واپس آتے ہیں، مگر دوسری عبادت ہے نماز. نماز کو ایک معمولی عبادت نہ سمجھیے. نماز کے فضائل کو میں نے چوتھی مجلس میں پڑھ دیے. نماز ٹریننگ ہے ولایت کی. جیسا علی چاہتا ہے ویسا کیسے اپنے آپ کو بناؤ؟ اور نماز کی ساری ٹریننگ مثلاً استاد یہاں سے ہو کہ نماز اگر پڑھنا ہی ہے تو سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنا ہے کہ کس رخ میں پڑھنا. اور جب آپ نے رخ کی بات کہی اور قبلہ آپ کو نظر آ گیا تو یہ بھی یاد آ گیا کہ قبلہ بنا کس کی وجہ سے ہے. کعبہ تو بہت پرانا. یہ جملہ میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، بہت اہم بات مجھے عرض کرنا. اور غالباً میری نو دن کی مجالس میں سب سے زیادہ لوگوں نے مجھ سے اسی چیز کی خواہش کی تھی جو آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں. بھائی نماز آج شروع کریں گے تو جیسے ہی مسلح میں کھڑے ہوئے سب سے پہلا سوال یہ مسلح کس ڈائریکشن میں بچھایا جائے. پہلی بات کی جو ٹریننگ ہو رہی ہے ولایت، مسلح کا ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ جدھر خانہ خدا ہے وہ ڈائریکشن ہونا چاہیے. بھائی خانہ خدا کا ڈائریکشن کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ قبلہ قرار پایا. تو مگر خانہ خدا قبلہ بنا کیوں؟ وہ تو بہت پرانا دنیا کا، بلکہ سورہ آل عمران کہہ رہی ہے انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین. دنیا کا پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکے کی سرزمین میں ہے، جو سب سے پہلا بھی ہے، برکت والا بھی ہے، ہدایت والا بھی ہے. تو کیا اس وقت میں یہ قبلہ؟ جی نہیں. ایک بچہ بھی جانتا کہ حتیٰ جب رسول خدا بھی دنیا میں آئے تو رخ کرتے ہیں بیت المقدس کی جانب. کعبہ ہے، قبلہ نہیں بن رہا. اے خدا تو نے کعبہ بنایا انسانوں کے لیے ہے، مگر اس کو قبلہ کیوں نہیں بنا رہا؟ کہ اس لیے نہیں بنا رہا کہ تمہیں میرا طریقہ نہیں معلوم. اور اللہ کا طریقہ ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ ایک رہتا ہے، آدم سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک. تو وہ طریقہ دیکھو خدا بندہ، وہ کیا طریقہ؟ کا طریقہ یہ ہے کہ جسے قبلہ بنانا ہو تو فوراً قبلہ نہیں بنایا جاتا، پہلے اسے تیار تو کر لیا جاتا لیکن قبلہ نہیں بنتا ہے. خدا بندہ سمجھ میں نہیں آیا، کچھ واضح کر دے. کہا کہ تم انسانوں کے لیے تو مکے کا خانہ خدا قبلہ بن رہا تھا نا، فرشتوں کے لیے کسے قبلہ بنایا گیا؟ کس کے لیے کہا فقعوا له ساجدین؟ یہ آدم ہے، ان کے آگے سجدہ کرنا. آدم کو سجدہ تو نہیں کیا نا، غیر خدا کو تو سجدہ حرام ہے نا. آدم قبلہ بنے، مگر کس طرح؟ کہا فاذا سویته، جب میں آدم کو مکمل کر دوں. فرشتوں نے کہا خدا بندہ آپ پیشانی جھکا دے، ابھی بھی نہیں. وہ نفخت تو پیے میں نروح ہی، اور اس نہیں جھکانا. پتا چلا قبلہ بننے کی دو شرطیں، پہلے چیز بنائی جاتی ہے پھر اس میں روح ڈالی جاتی ہے، جب روح آ جائے اس کے بعد پیشانی جھکوائی جاتی ہے. آدم کا پتلا ہزاروں سال پہلے بنا، فوراً روح نہیں آئی، وہ پڑا رہا پتلا، جب اللہ نے اس میں روح ڈالی، جیسے ہی روح پڑی ویسے ہی آدم ملائکہ کا قبلہ بنے، کہ یہ ہے اللہ کی سنت. تو اب مکے میں خانہ خدا کتنا پہلے کیوں نہ بن جائے، آدم نے بھی بنایا، نوح نے بھی بنایا، پھر ابراہیم اور اسماعیل نے بھی بنایا، لیکن بنا رہے، خانہ خدا بنتا رہے، خانہ خدا کا وجود رہے، یہ قبلہ نہیں بنے گا جب تک کہ اس میں روح کعبہ نہ آئے گی. جب 13 رجب کو علی کی شکل میں خانہ خدا میں روح داخل ہوگی، تب اس کی آگے پیشانیاں جھکوائی جائیں گی. مولائی لوگوں سے معذرت کہ یہ بات یہاں پہ روک کر میں اس کو کل مکمل کروں گا. یہ اتنی بات بھی میں نے کیوں کہی، نماز ولایت کی ٹریننگ، نماز بتاتی ہے کدھر رخ کرنا اور جس کی جانب رخ کرنا، وہ بنا بہت پہلے، پیشانی نہیں جھکوائی. پیشانی جھکوانے کے لیے انتظار کیا گیا، روح کعبہ آ گیا. یہ جملہ آپ نے بہت سنا ہے مجھے معلوم ہے، لیکن جب میں فضائل کا کوئی نقطہ پڑھتا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کون سی چیز نہیں ہے، کون سی چیز بہت سنی ہے. یا فضائل کا جوش ولا اور جوش ایمانی ہے کہ اس پر بھی آپ نے نعرہ لگا دیا، لیکن اب یہاں رک کر جو بات میں کہنے چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سب سے پہلے کس نے ہمیں بتایا کہ روح کعبہ علی کی شکل میں آئی تو علی قبلہ بنا، تو خانہ کعبہ قبلہ بنا، بنا خانہ کعبہ تھا. قرآن نے کہا انا اول بیت، یہ پہلا گھر بن چکا تھا، گھر بنا تھا، قبلہ نہیں بنا جب تک کہ علی نہ. سب سے پہلے یہ کس نے کہا، سب سے پہلے یہ جملہ باب الحوائج ابن فضل العباس نے اپنے اس عظیم خطبے میں کہا جس کا آج میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میری 9 دن کے مجالس میں یہ واحد چیز تھی جس کے بارے میں روزانہ مجھ سے پوچھا گیا، مولانا یا پڑھ دیجیے یا حوالہ دے دیجیے. جناب عباس کا عظیم شان خطبہ، جب خطبہ بہت بڑا نہیں، شاید 10 جملے یا 12 جملے، بڑا خطبہ دیا بھی نہیں جا سکتا. حسین کو اپنے حج کو عمرے میں بدل کے جلد از جلد مکے سے نکلنا، قتل حسین کا ارادہ کر کے حاجیوں کے لباس کتنے لوگ بھیجے گئے تھے. تو خطبہ مختصر رکھنا لیکن ہے. اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک بہت پرانا سوال ہوتا کہ مولانا اہل بیت کی ساری زندگی مکے مدینے کوفے وغیرہ میں گزری، مکہ ہے، مدینہ ہے، کوفہ ہے، سامرہ ہے، مگر وہاں پہ سید بہت کم ہے، انڈیا پاکستان میں سید بہت زیادہ. اگر سید کبھی یہ سوال نہیں کرے گا، یہ غیر سید سوال کرتے، اتنے کہاں سے آ گئے وہاں پہ سید؟ ان کو تاریخ بتانا پڑتی ہے کہ جب بنو امیہ اور بنو عباس کے مظالم ہو رہے تو کس انداز سے ہجرت کر کے سادات کرام اس خطے میں آئے جو ان کے لیے محفوظ تھا. لیکن وہ اسحاق ابن ابی عمیر کا واقعہ پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم، لیکن اہل بیت کے چاہنے والے اپنی جان اور اپنی اولاد سے زیادہ اہل بیت کے علوم کی حفاظت کرتے. ہم مارے جائیں لیکن وہ کتاب بن جائے جس میں معصومین کی احادیث. تو جب یہ سادات کرام آئے تو اکیلے نہیں آئے، اپنے ساتھ دولت نہیں لائے، شرفیاں نہیں لائے، چاندی نہیں لائے، سونا نہیں لائے، وہ کتابیں اپنے کلیجے سے لگا کے لائے جس کے اندر آل محمد کی وہ احادیث اور وہ معرفت کے نقطے جو مکے اور مدینے کے ظالم حکمران 1400 سال پہلے بنو امیہ اور بنو عباس نام علی سننے کو تیار نہیں. یہ کتابیں سب سے زیادہ اور مٹاتے یہ کتابیں بھی لے کر آئی. یہی وجہ کہ ہندوستان کے کتب خانوں بعض ایسی کتابیں ہیں کہ آپ کو حوض علمیہ نجف اور قم میں نہیں ملے، وہاں کے علماء آتے ہیں استفادہ کرنے کے لیے. میرا عنوان جو چل رہا تھا غدیر، بہترین کتاب جو الغدیر پہ، غدیر کے واقعے پہ آخری زمانے میں لکھی گئی، آیت اللہ یمینی کی الغدیر مکمل کی، جب لکھنؤ اور حیدرآباد دکن کے سالار جنگ میوزیم کے اندر ان کتابوں کو پڑھا، ریفرنس لینے کے لیے انڈیا آنا پڑا. اسی انداز سے لکھنؤ میں کتب خانہ ناصریہ ایک بہت ہی پرانی کتاب کا نسخہ، اس میں جناب عباس کا یہ خطبہ موجود ہے جسے قم کے علماء انقلاب ایران کے بعد وہاں سے منگوا کر باقاعدہ یہ قم کے حوض علمیہ سے شائع ہوا. یہ تو میں نے ہلکا سا ریفرنس دیا، تفصیل میں نہیں جا رہا. اور ابھی پتا نہیں کتنے ایسے قیمتی ذخیرے حیدرآباد دکن سے لے کے لکھنؤ تک کے کتب خانے میں موجود. لیکن بات کو یہاں اس لیے روکتا ہوں کہ میں نے کہا کتنے قیمتی ذخیرے وہاں ہیں. کسی بھی قوم کو یتیم بنانے کا ایک طریقہ ہے, اس کی لینگویج چینج کر دی. وہ عربی اور فارسی کی ساری کتابیں ہمارے بزرگوں کی, جب یہ انگریز گئے تو ہماری زبان بدل کے اردو بنا دی. چنانچہ ہمارا سلسلہ اس سے کٹ گیا. آپ کے بچوں کی زبان انگلش بنا دی, وہ اس اردو والے ذخیرے سے بھی محروم ہو جائیں گے. لیکن آج کی مجلس کا ٹاپک نہیں ہے, تو اب یہ کوئی ہلکا سا میں نے ریفرنس دیا. اور خطبہ یہ کہ آج سے ہند کی تاریخ آتی, سن 60 ہجری کا آخری مہینہ, حسین کا جہاد ظاہری اعتبار سے 60 میں شروع ہوا, 61 میں مکمل ہوا. ذلحج کے مہینے کے آج تاریخ, حسین مدینہ منورہ سے عمرہ تمتع کا احرام باندھ کے مکے میں آ چکے. اب انہیں حج کرنا, لیکن جب یہ خبر پھیلی تو اب ضروری تھا کہ حج کو بچانے کے لیے اور احترام کعبہ کے لیے حسین یہاں سے چلے جائے. اور ایک خاص طریقہ ہوتا حج کے احرام کو عمرے سے بدل کے قافلہ لے جا رہے ہیں. دیکھ تاریخ میں پہلی مرتبہ اور شاید آخری مرتبہ, لیکن ہو سکتا کہ ابھی ہماری انہی قدیم کتابوں میں کچھ اور خطبے بھی مل جائے. یہ والا تو مل گئے کہ حسین مدینے سے نکلتے وقت خطبہ دے رہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں. کربلا میں قدم قدم میں خطبہ دیا, مکے سے نکلتے ہوئے حسین کچھ نہ بولے, عباس بول رہے ہیں, عباس نمائندہ بن رہے ہیں. اس شام کے ساتھ عباس آئے جو میں یہ 3-4 دن پہلے بتا چکا ہوں. آج کیوں وقت نہیں ہے تو شان عباس نہیں بتا رہا, لیکن ان کا خطبہ بڑی شان کے ساتھ آئے, خانہ خدا کی چھت پہ چلے گئے. اب پورا مجمع, 8 ذیلحج کو مکے میں میکسیمم مجمع حاجیوں کا ہوتا, اتنا بڑا مجمع دیکھا عباس. عباس کے حوالے سے یہ دو جملے بھی سن لیں, یقیناً علی اکبر کی خوبصورتی میں کوئی شک نہیں, لیکن علی اکبر اگر رسول خدا کی شبیہ ہے تو عباس علی مرتضیٰ کی شبیہ. عباس کا چہرہ بھی انتہائی خوبصورت چہرہ, اور قد کے اعتبار سے عباس اتنے بلند ہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو رکاب نہیں زمین تک پہنچ جاتے تھے. اب الگ بات ہے کہ پھر سوال ہوتا اتنا طویل القامت, کربلا میں قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ زری نہیں, زری کے نیچے کے تہخانے میں قبر, اتنے طویل القامت آشمی شہزادے کی قبر ایک بچے جیسی کیوں ہو گئی؟ یہ سجاد سے پوچھئے گا جنہوں نے عباس کے بدن کے ٹکڑے جمع کیے. تو قمر بنی ہاشم قمر کہا جاتا تھا, قمر انتہائی خوبصورت آدمی, وہ عباس خانہ خدا کی چھت پہ, چہرہ بھی ایسا چمکتا ہوا, قد بھی اتنا بلند, سارے حاجیوں کی نگاہ پڑی, مجمع ٹھہر گیا ہوگا, مجمع رک گیا ہوگا. ہر چیز تاریخ میں آنا بھی ضروری ہے. اور ایک بار میرے مولا عباس 12 یا 13 جملوں کا جو خطبہ دیا, خطبے سے آپ یہ نہ سمجھے کہ اتنا بڑا خطبہ ہے جیسے رسول خدا نے فضیر میں دیا. رسول کا فضیر کا خطبہ یقیناً بہت طولانی ہے, ہم کو صرف 2 جملے یاد کہ رسول نے پوچھا کیا میں تم پہ اولا نہیں ہوں, اور مجمع نے کہا بلا تو کہا من کنت مولا. نہیں, بہت طویل خطبہ. عباس کا خطبہ مختصر ہے, لیکن اس خطبے میں عباس حسین کے حوالے سے کچھ اہم ترین پیغام دے رہے. مقصد حسین تو حسین خود بیان کرے, فضائل کی منزل آ رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہاں پہ عباس انسانی نفسیات یا ہیومن سائیکولوجی کے اس اصول کو بھی استعمال کر رہے کہ خالی آواز سنانا کافی نہیں ہے, بلکہ انداز بھی ایسا ہو کہ آڈیو ویژول ایسپیکٹ آدمی کے سامنے آئے. چنانچہ ایک بار عباس نے اشارہ کیا آقا حسین کی جانب, یہ اشارہ بتا رہا ہے کہ یا حسین صحن کعبہ میں ہے, یا کم سے کم حسین کا گھر صحن کعبہ سے اس وقت نظر آتا. اس تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں. اور دوسرے ہاتھ الٹے ہاتھ کا اشارہ خانہ خدا کی چھت کی جانب, خانہ خدا کی طرف, خود چھت پہ کھڑے ہیں, خانہ خدا کی طرف اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو شرف بخشا حسین کے بابا کے اس کعبے میں آنے کی وجہ سے. اگر یہ خطبہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ, خطبہ ختم ہوتا ہے ولعن اللہ علیکم وعلى اجدادکم, اللہ کی لعنت ہو تم پر اور تمہارے بزرگوں پر. اولاد نہیں کہا, اولاد کا کیا قصور, اجداد کہا, جیسی انہوں نے اپنی اولاد کو ٹریننگ دی ویسی اولاد سامنے آئی. دشمنی اہل بیت بھی والدین اولاد میں منتقل کرتے ہیں, محبت اہل بیت بھی مائیں اولادوں میں منتقل کیا کرتی. خطبہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ, خطبہ ختم ہوتا ہے لعن اللہ پر. یعنی درمیان میں بھی ایک ٹکڑا ایسا آتا. ابھی جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ عباس یہ بتا رہے کہ جتنا ضروری اسلام میں تولا ہے اتنا ہی ضروری اسلام میں تبرع. ولایت بھی بیان کرنا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کی جس نے علی کی آمد کے ذریعے کعبے کو شرف بخشا, اور بیزاری بھی اختیار کرنا ہے دشمنان اہل بیت سے. اختتام ہوتا ہے لعن اللہ علیکم وعلا اجدادکم. لعنت کوئی گالی نہیں, ترجمہ اسی لیے ہے کہ رحمت خدا دور ہو تم سے اور تمہارے بزرگوں سے جنہوں نے تمہیں ایسا بنایا. مگر درمیان میں بھی خطبہ آتا ہے, جہاں خطبے میں ایک منزل آتی ہے جہاں پہ تولا اور تبرع کو عباس نے جمع کیا. وقت نہیں ہے کہ میں ایک جملے کی تشریح کروں, خالی الفاظ کو لے. آقا عباس کا خطبہ سننے کے لیے مومنین اور مومنات تڑپ رہے. کتنے ہی لوگوں نے کہا کہ مولانا ایک مجلس, باقی سارے موضوعات کو روک کے ہی بتا دیجئے, لیکن یہاں پر بھی میں جو یہ خطبہ پڑھ رہا ہوں اپنے اس جملے سے ملا کر, کہ میں نے 3 دن پہلے کہا تھا کہ ایک فضیلت مولا کی ایسی جو ہر شاعر نے نظم کی, ایک فضیلت میرے مولا کی ایسی ہے جو ہر مقرر نے بیان کی, ایک فضیلت میرے مولا کی ایسی ہے کہ ہر خطیب نے ایک نقطہ بنایا کہ کعبے کو شرف علی سے ملا ہے, علی کو شرف نہیں ملا کعبے کی وجہ سے. میں نے کہا سب سے پہلے یہ نقطہ عباس سے پیش کیا. دوسرا جملہ یہ ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کہی, کعبہ بن جاتا ہے گھر, ایک عام ایک کوٹری ایک کمرہ قبلہ نہیں بنتا جب تک کہ روح کعبہ پیدا نہ ہو. یہ جملہ بھی سب سے پہلے تاریخ میں عباس کی زبان پہ آیا. اسی خطبے کا دوسرا فقرہ, الحمدللہ الذی شرف ہذا, ساری تعریفیں اس اللہ کی جس نے اس کعبے کو شرف بخشا. بے قدوم ابھی ہے ان کے بابا کی وجہ. اب یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ بھائی تو عباس کے بھی بابا کہہ سکتے تھے میرے بابا کی وجہ. تعارف اپنا نہیں کرا رہے ہیں, تعارف حسین کا کرانا ضروری, کیونکہ اس وقت کا ولی خدا حسین ہے. ایک بار پہلا جملہ, اس کے بعد دوسرا جملہ, فکانا بیگن فکانا بلم سے بیگن سارا قبلت. عربی جاننے والے تو اسی جملے کا مزہ لے رہے ہوں. دوسرا جملہ آئیے, فوراً پس اللہ نے کعبے کو شرف بخشا علی کی وجہ سے. اب بات کا جملہ سنیے, دوسرا جملہ, پس جو کل تک ایک عام گھر تھا سارا قبلہ پر, علی کے آنے کی وجہ سے وہ قبلہ بن گیا. زندگی میں کتنی بار آپ نے یہ نقطہ سنا, ہر عالم نے اپنے انداز سے بتایا, ہر شاعر نے اپنے انداز سے نظم کیا. کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس دنیا میں کائنات میں سب سے پہلے فضیلت کا یہ نقطہ بالفضل عباس کی زبان پر خانہ خدا کی چھت پہ کھڑے ہو کے مخالفوں کے اس مجمع کے درمیان بتا رہے ہیں. ماننے والوں کے درمیان فضائل پڑھنا اور بات ہے, اور خون کے پیاسوں کے درمیان فضائل بیان کرنا اور بات ہے. اس کے لیے عباس جیسا شیر نر چاہیے. وکان بلم سے بیکن سارا قبلہ, جو کل تک ایک گھر تھا علی کے آنے کی وجہ سے وہ قبلہ بن چکا. اور اس کے بعد میرے مولا عباس تولا تبرہ ملا ایوہ الکفرۃ الفجر, اے انکار کرنے والوں اور فاسق و فاجر لوگ, تم آقا حسین کے لیے خانہ خدا کا راستہ بند کر رہے, یعنی تم حسین کو حج سے روک رہے. اتصدونا, تم خانہ خدا سے حسین کو روک رہے. آج اس کائنات میں حسین سے زیادہ کون حق رکھتا ہے کعبے کے قریب آنے کے لیے. اس کے بعد کا جملہ بھی بہت عجیب جملہ, مارے پر ولایت ایک ایک لفظ سے ٹپک رہی. ولولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت لہ قبل ان یمشی الیہا. سنو, اگر اللہ کی بلند حکمت نہ ہوتی, کھلی حکمت ہے کچھ لوجک, اور بلند اسرار نہ ہوتے, اور بندگان خدا کا امتحان لینا نہ ہوتا, تو سنو, اس سے پہلے کہ حسین کعبے کی طرف آتے, اس خطبے کا اس سے پہلے والا جملہ تھا حسین کا راستہ روکتے. کون احق و من ہو, حسین سے زیادہ کون حق رکھتا ہے کعبے کی طرف آنے کا. اب کہہ رہے سنو, یہ تو اللہ کی ایک مصلحت ہے کہ سارے فضائل حسین دنیا کے سامنے نہیں آنا چاہیے. تھوڑے سے فضائل دیکھ کر نسیری جب علی کے آگے پیشانی جھکانے لگے, تو ایسا نہ ہو کہ ایک بار ایک نسیریت حسین کے نام پہ بنے. کہا کہ اگر اللہ کی حکمتیں نہ ہوتی لطار البیت الی قبل ان یمشی الی، اس سے پہلے کہ حسین کعبے کی طرف آتے کعبہ چل کے حسین کا طواف کرتا، حسین کو آگے کعبے کا طواف نہیں کرنا پڑتا، لطار البیت کعبہ جو ہے وہ جاتا اور حسین کا طواف کر رہا ہوتا. فرزدق کا قصیدہ بہت مشہور ہے، مولا سجاد کو دیکھ کے جو قصیدہ کہا تھا یہ وہ ہے جسے کعبہ پہچانتا. عباس کا جملہ دیکھیں کتنا عظیم جملہ ہے، کہا کعبہ آگے ان کا طواف کر رہا ہوتا. والناس استسلم الحجر والحجر يستسلم يديه، ساری انسانیت حجر اسود کا بوسہ دے رہی ہے، حجر اسود آ کے خود حسین کے ہاتھوں کا بوسہ دیتا. وہ الگ ہوتے ہیں جا کے حجر اسود کو بوسا دیتے، اور یہ الگ شخصیت ہے کہ حجر اسود تڑپ رہا ہے کہ کسی طرح سے مجھے موقع ملے اور میں ان کے ہاتھوں کا بوسا دوں. وہ اللہ کی عظیم حکمت ہے کہ اللہ نے اس چیز کو روکا ہوا. اور سنو سنو، انکم تخوفون قوما، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے تھریٹ آ چکے، تم ایسے گروہ کو اور ایسے خاندان کو موت سے ڈراتے ہو، تو خوفون خوف دلا رہے ہو، ڈرا رہے ہو. کتنے لوگوں نے آ کر کہا تھا آقا عراق نہ جائیے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا. آج خالی جناب عباس کے جملوں تک رہوں گا، مزید وضاحت کی ضرورت پڑی تو کل کی مجلس بھی ہے اور پھر زیارت کی مجلس بھی، ابھی خالی جملے پورے. تم ایسے قوم کو اور ایسے گروہ کو موت سے ڈرا رہے، وَيَلْعَبُوا بِالْمَوْتِ فِي الطُّفُولِيَّةِ وَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ، جب یہ بچے تھے تب بھی موت سے کھیلا کرتے تھے، اب تو یہ شیر نر رجل بن چکے ہیں، تم ان کو موت سے ڈرا رہے. وَلَوْلَا مَشِيَّةُ مَوْلَايَ مَجْبُولَةً عَلَى مَشِيَّةِ الرَّحْمَنِ، اگر میرے مولا کا ارادہ حکم خدا کے تابع نہ ہوتا، حسین مجبور کہیں نہیں، سجاد مجبور کہیں نہیں، زینب لاچار کہیں نہیں، یہ سب حکم خدا کی وجہ سے خاموش. لیکن عباس کربلا جانے سے پہلے آپ سے لکھ کو خانے خدا کی چھت پہ کھڑے ہو کر دشمن حاجیوں کے مجمع میں کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے مولا کی مشیت اور ارادہ حکم خدا کے تابع نہ ہوتا تو باقی لوگوں کو چھوڑو، میں خود تم لوگوں پر اس طرح سے جھپٹتا کہ سقر الغضبان علی الاسافیر الطیرا، جیسے غضب والا باپ چڑیوں پہ جھپٹا کرتا، میں اکیلا تم سب کے لیے کافی، اس طرح سے تمہارا شکار کرتا جیسے وہ عقاب وہ باز وہ ایگل مجھے شکار کرتا ہے چڑیوں. مگر کیا کریں، میرا مولا حکم خدا کے تابع، اور خدا اس وقت، اب یہ حضرت عباس کے جملے میں نہیں، خدا اس وقت چاہتا ہے حسین کربلا کا محاف، کربلا کا میدان مظلومیت اور خون کے ذریعے سے جیتنا ہے، تلوار کے ذریعے نہیں. آپ ذلہن کو بھرے ہوئے حاجیوں کے مجمع میں جو اتنا مخالف ہے کہ بار بار اس خطبے میں بھی آقا عباس اشارہ کرو، تم پہلا کرو اے کافر، اے انکار کرنے والوں، اے حاجی. اور اس کے بعد میرا مولا عباس اب کچھ ایسے جملے کہتا، صاحبان ایمان کو خالی فضیلت کے اعتبار سے نہیں سننا، پیغام کے اعتبار سے، فانظروا ثم انظروا، افسوس تمہاری عقلوں پر، ذرا غور کرو اور پھر غور کرو. ممن ہوا شارب الخمر وممن ہوا صاحب الحوض والکوثر، کن دو کو ملا رہے؟ کہا وہ کہ جو شارب خمر شراب پینے والا، اور کہا یہ میرا آقا حسین جو حوض اور کوثر کا مالک ہے. اب تولا تبرا بھی چل رہا، یہ ہے اللہ کا ولی، وہ ہے شیطان کا ولی. لیکن جملے سنیے، ہے ہاتھ فنظروا ثم انظروا، ممن ہوا شارب الخمر، کہا وہ یزید جیسا شارب خمر شرابی، وممن ہوا صاحب الحوض والکوثر، کہا حسین جیسی شخصیت جو کوثر کا مالک ہے، حوض کا مالک. ممن فی بیتہ الغوانی السکران وممن فی بیتہ الوجل والقرآن، کن دو کو ملا رہے؟ وہ آدمی جس کے گھر میں گانے والے اور شراب کے نشے میں مست لوگ بیٹھے، غوانی مغنی گلوکار سنگر سکران نشے والے، ایک یزید کا گھر ہے کہ جہاں نشے میں بدمست سنگرز بیٹھے ہوئے ہیں، चाहे फिजिकली बैठे हो, चाहे सीडी लगी हो, चाहे टीवी पे आ रहा हो, बात तो वही हो गई ना। उसको मिला रहे उनसे मन ही बैठे इल्फाफियोबल कुरान, जिसके घर में वही और कुरान के अलावा कुछ नहीं। साहिबान ईमान भी तो देखे ना, अब्बास आज दिलीप को दो घरों का किस तरह से इंट्रोडक्शन करा। मिम्मत फी बैत लहवा के बदन साहब व मिम्मन फी बैत तफीर वल आया। कहा वो आदमी जिसका घर लहवो लाभ फजूल चीजों हराम चीजों से भरा हुआ और दनिसात नजिस चीजों से भरा हुआ। और कहा ये जो साहिब तस्हीर भी है साहिब आयात भी। बस आखिरी दो जुमले और फिर मंजिल मसाइल। वलकद वकातुम फिल खलका। और सुनो, तुम लोगों को भी एक बड़ा धोखा हुआ है, बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, बहुत बड़े धोखे में मुब्तला हुए। अल्लती वकात ले कुरैश, वही धोखा जो तुमसे पहले कुरैश को हो चुका। अब आइए देखिए अब्बास अपना तस्किरा किस तरह कर रहे। तुम्हें वही धोखा हुआ है जो तुमसे पहले कुरैश को हुआ था। कब? अन्नहुम अरादू कत्ल रसूलिल्लाह। उनको धोखा क्या हुआ? उन्होंने कत्ल रसूल का इरादा किया। वह अन्नकुम तुरीदून कत्ल इब्न बिन्त नबी। और तुमने इरादा किया उसी नबी की बेटी के बेटे के कत्ल का। कुरैश को धोखा हुआ, उन्हें कत्ल रसूल का इरादा किया। तुम्हें धोखा हुआ, तुमने नवासा रसूल के कत्ल धोखा क्या हुआ? कैफ यमकिनो लहुम मादा मामीर उल मोमिनीन हैया। अरे कुरैश, जो तुमने इरादा किया ये कैसे पॉसिबल है जब तक कि अमीर उल मोमिनीन जिंदा, जब तक कि अली जिंदा है, कत्ल रसूल का इरादा किया, तुम्हें धोखा हुआ है। तुम रसूल को जरा सा नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक के मुहाफिज रसूल अली की शक्ल में मौजूद। ये अब्बास का खुतबा पढ़ रहा हूं। आज के किसी आलिम जाकिर या खतीब या शायर की तकरीर या नज्म को नहीं बयान कर रहा हूं। देखिए किस अंदाज से मेरा मौला खाना खुदा की छत पे खैर मुहाफिज मजमे में अपने बाबा के फजाइल में बता रहा। कहा जो कुरैश को धोखा हुआ वो तुमको हुआ। उन्होंने कत्ल रसूल का इरादा किया, तुमने नवासा रसूल के कत्ल का इरादा किया, लेकिन वो भूल गए। कैफा यमकिनो लहुम, कैसे उनके लिए मुमकिन है? मादाम अमीरुल मोमिनीन हैया। वह कैफा यमकिनो लकुम मा दुमतु हैया। और तुम्हारे लिए कैसे मुमकिन है कत्ल हुसैन जब तक कि मैं जिंदा हूं? जब तक अब्बास जिंदा है कोई हुसैन के करीब भी नहीं आ सकता। फिर मेरे मौला ने जुमला कहा जो जरा सा इस सेंस में देखिएगा, अल्फाज नहीं है इसमें। जो मेरा मौला एक तरह से इन दुश्मनान अहले बैत को तंग कर रहा, कहा हां तुम्हारा इरादा है कत्ल नबी का, तो आ लो अकबर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊं अगर हुसैन को कत्ल करना है उसका तरीका क्या है। ये अब्बास कह रहे हैं तो आ लो। अच्छा ये अल्फाज ऐसे हैं कि अगर जरा सा नासमझ आदमी सुने तो चकरा जाए। चुना के बाद उलमा ने इस खुतबे का उर्दू तर्जुमा किया, इस जुमले का तर्जुमा नहीं किया अपने कौम के मिजाज को देखते हुए। लेकिन मेरे पास 9 दिन की खबर है कि कितना बाशऊर मजमा, तो मैं इसके सामने तो इसको दोहरा रहा हूं। कहा लो और उठ फिर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें खबर दूं कि हुसैन को किस तरह कत्ल कर सकते हो। बादेरू कतली व गर्भा उन, अगर हुसैन को शहीद करना है पहले आओ, पहले मुझे कत्ल करो, मेरी गर्दन को काटो, फिर कोई हुसैन तक पहुंचेगा। और अब्बास बता रहे हैं कि नामुमकिन काम, कोई है दुनिया में जो अब्बास की गर्दन काटे या अब्बास को कत्ल करे? लेकिन इस जुमले में जोर वो है कि जब तक अब्बास जिंदा उस वक्त तक कोई हुसैन तक नहीं पहुंच सकता। लअन अल्लाह अलैकुम व अला अजदादिकुम, अल्लाह की रहमत दूर हो तुमसे भी और तुम्हारे बुजुर्गों से भी जिन्होंने तुम्हें दुश्मनी अहले बैत तोहफे में दी, विरासत में दी, मीरास में दी। यह है मेरे मौला का पूरा खुतबा। फजाइल भी हैं, बरात का इजहार तबर्रा भी है, साहिबान ईमान के लिए यह पैगाम भी है। हुसैन का घर कैसा होता है, यजीद का घर कैसा होता है, यानी यह पैगाम एक मेरा जाके देख ले हमारा घर हुसैन जैसा, जहां पे तकहीर हो, आयात हो, वही हो, कुरान हो, या यजीद जैसा है जहां पे शराब हो, جہاں پہ سنگنگ ہو، جہاں پہ نجس چیزیں ہوں، جہاں پہ لام و لام کا شوق. عباس نے ساری چیزیں کیوں بتائی؟ عباس کو بھی پتا ہے کہ دشمن سے زیادہ میرا چاہنے والا تڑپ تڑپ کے میرا ایک جملہ سنے. چنانچہ تین دن سے میں مومنین کی تڑپ دیکھ رہا تھا، تو آج میں نے یہ پورا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اور اس کے آخر جو میرے مولا عباس رسول خدا کے حوالے سے ایک بات کہی کہ قریش کو دھوکا ہوا کہ رسول کو شہید کر دیں، بھول گئے ابھی علی زندہ. تمہیں دھوکا ہو رہا ہے حسین کو شہید کر دو کہ بھول گئے ابھی عباس زندہ. کیا اس کا بالکل وہ اسٹائل نہیں جو پیغمبر کی وہ جو حدیث کہ یعنی مسئلوں کا انتا منی بے منزل ہے ہارون میں موسا، تمہاری وہی منزل ہے جو ہارون کی منزل موسا کے پاس تھی. کیا اس کا وہی انداز نہیں ہے؟ عباس کہہ رہے کہ میری وہی منزلت ہے جو میرے بابا علی مرتضیٰ کی منزلت رسول خدا کے پاس. تیرا بابا محافظ رسول ہے، میں محافظ حسین. مگر ولایت، ولایت کہتے ہی سے ہیں کہ اپنی مت چلاؤ. جہاں پہ رسول نے علی کو روک دیا، تلوار ہے روک دی علی، اور جہاں حسین نے عباس کو روک دیا، تلوار ہے عباس کے ہاتھ. اور آج دلیل کو اعلان کر کے گئے کہ ماں دم تو حیا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی میرے آقا کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اگر آقا ہی روک دے. عباس سب کو اجازت ہے، تمہیں اجازت نہیں. جو آج ذلت کو دشمنوں کے درمیان خانہ خدا کی چھت پہ کھڑے ہو کے اس انداز سے خطبہ دے، کربلا کا دشمنوں کا 30,000 کا لشکر کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر حکم امام، یہ ولایت. عباس سب سے بہترین مثال ہے ولایت کسے کہتے ہیں. ہم اور آپ اپنے ذرا سے آرام اور مزے کے لیے گانا نہیں چھوٹتا، امام کہتے رہے تو کہیں. دیکھیے ایک مومنہ نے مجھے بتایا کہ میری خواب میں زمانے کے امام آئے تھے اور کہا تھا تمہاری ہر چیز ہمیں پسند ہے، تم گانا سنتی ہو یہ ہمیں نہ پسند. میں نے کہا تھا مولا باقی ہر بات مانوں گی، یہ نہیں مانگی. اب ایسے واقعات یا خواب سچے جھوٹے الگ بات، اسے تو یقین ہے نا کہ امام آئے، لیکن وہ کہہ رہے مولانا امام کچھ اور کہہ دیتے تو ہر چیز کے لیے تیار ہوں، مگر یہ نہیں. ہم اپنی لذتوں کی وجہ سے ولی مان کر امام کا حکم نہیں مانتے، اور عباس حسین کو ولی یا برحق مانتے ہیں تو کیا کیفیت. سکینہ کی پیاس کو دیکھ رہے ہیں اور عباس کو حکم ہے تو خاموش. اب میں یہاں پہ ایک بات کہہ کے بڑا حراس مسائل پر آ جاؤں. کربلا کے اندر واقعات میں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہے کتابوں میں، اور یہ جو تاریخیں آپ آج کل گزار رہے ہیں اس میں بہت ہوا ہو کہ آپ نے ایک ہی مسائل جناب قاسم کے کہیں اور سنے، کوئی اور روایت پڑھی گئی ہوگی، یہاں آئے تو کوئی اور پڑھی گئی، یہاں سے آگے گئے کوئی اور آپ نے سن لی. یہ تاریخ میں یہ ساری چیزیں اس انداز سے آ گئی. یہ بھی اہل بیت میں ایک گل ہوا، نہ ان کے حالات محفوظ کیے گئے، نہ کربلا کے واقعات کی کتابیں لکھنی دی گئی. وہ ہمارے بزرگ جو اپنی اولادوں کو قربان کر کے کلیجے سے کتابیں لگا کے یہاں پہنچے، ان کی وجہ سے اتنا بھی مل گئے. تو ایک بڑا اختلاف کربلا کے حوالے سے یہ کہ اصحاب امام کی شہادت کے بعد جوانان بنی ہاشم میں پہلی شہادت کس کی ہوئی. چنانچہ پہلے خاص طور پر ہندوستان جناب علی اکبر کی شہادت سب سے آخر میں بیان کی جاتی تھی کہ جناب عباس کے بھی بعد جناب علی اکبر شہید ہوئے. لیکن اب تحقیق کے بعد زیادہ علماء اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہ صرف یہ کہ علی اکبر عباس سے پہلے شہید ہوئے، بلکہ تمام جوانان بنی ہاشم میں سب سے پہلی شہادت حضرت علی اکبر کی. اور چونکہ میں انہی علماء کرام ہوں جو میرے استاد بھی ہیں اور ان میں سے بعض میرے مرجے بھی رہ چکے، انہی علماء کرام کو حجت مانتا ہوں، تو میں اسی انداز سے مسائل پڑھ رہا ہوں. ان کی دلیلوں میں ایک دلیل وہ زیارت جو حضرت علی اکبر کی کہ روضے پہ پڑھی جاتی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ آقا حسین کی پائی تھی دفن ہے, مگر کربلا محلہ میں جو آقا علی اکبر کی زیارت پڑھی جاتی ہے اس کا ایک جملہ بھی ان دلیلوں میں سے ایک. لیکن اگر آپ کہیں اور کسی اور طرح سنیں تو کنفیوز نہ ہو, یا آج تک کسی اور طرح سنا ہے کنفیوز نہ ہو. خلاصہ تو یہ ہے کہ اکبر بھی مارے گئے اور عباس بھی مارے گئے, ترتیب کی خالی بات. جملہ ہے زیارت کا, السلام علیک یا السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیم, اے نسل رسالت کے پہلے شہید آپ پہ ہمارا سلام. یہ زیارت کا جملہ ہے جو آپ کربلا محلہ میں بھی پڑھ کے آتے ہیں. سب یہ والا جملہ بھی دلیلوں میں سے ایک دلیل, خالی یہ نہیں لیکن دلیلوں میں سے ایک دلیل, نسل رسول کا پہلا شہید. تو اگر یہ روایت اسی انداز سے ہو تو سوچیے عباس کا کتنا بڑا امتحان ہے. عباس تم زندہ رہو گے, اکبر مارا جائے گا. جنہیں پتا ہے کہ عباس کس طرح سے اپنے آپ کو حسین اور حسین کی اولاد کا خادم سمجھتے ہیں. چنانچہ علماء کرام اس طرح لکھتے کہ عاشور کی صبح جہاد شروع ہوا, ایک ایک کر کے تمام اصحاب حسین مارے گئے. مسلم ابن اوسجا ہو کہ بریرہ حمدانی ہو کہ حبیب ابن مظاہر ہو کہ جون غلام حبشی ہو, ایک وقت آ گیا اصحاب سب مارے گئے. جوانا نے بنی ہاشم کی باری آئی, حسین نے آواز دی اکبر بیٹا مقتل میں پہلے تجھے جانا. اچھا یہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب ام لیلہ اور یزید ملعون یہ آپس میں فرسٹ کزن تھے. ام لیلہ اور یزید فرسٹ کزن, چنانچہ یعنی حاکم شام ام لیلہ کا ماموں ہے یزید بیٹا, اور یزید کی پھوپھی کی بیٹی ہے ام لیلہ. ایک بار حسین نے آواز دی اکبر بیٹا مقتل میں تمہیں جانا. اکبر نے گھبرا کے, 18 سال کا جوان ہے ابھی, ساری زندگی اس کے سامنے ہے, دنیا کی ساری لذتیں اور مزے اس کے سامنے ہیں. لیکن اکبر نے کہا بابا میں تو کب سے انتظار کر رہا کہ کب میں اپنے باپ کی حمایت میں اور اپنے رجت کے شریعت کی اور دین کی حفاظت کے لیے مقصد بھیجا. بابا آپ نے تو مجھے خوشخبری سنائی ہے, کہے کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے چلنا. کیا دیکھیے اکبر کا جہاد, چند اس میں بڑی عجیب باتیں نظر آتی ہیں جو پورے کربلا کی کسی اور شہادت میں نظر نہیں. اکبر چلنا چاہتے, حسین نے روکا اکبر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بابا آپ ہی نے تو اجازت دی ہے, مقتل میں جا رہا ہوں. کہا اکبر تم اس طرح نہیں جا سکتے, جاؤ اور جا کر پہلے اہل حرم سے اجازت لو. اکبر کی رخصتی خود یزیدی فوج کا رپورٹر حمید ابن مسلم لکھتا کہ ایسا منظر ہم نے کسی موقع پہ نہیں دیکھا تھا جو اکبر کی رخصتی کے موقع پہ پیش آیا. اور وہ کیا منظر ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں. لیکن اکبر کے لیے 30,000 کی فوج کا 3 دن کی پیاس میں مقابلہ کرنا آسان ہے, مگر اپنی ماں ام لیلہ سے یہ کہنا کہ اماں تیرا 18 سال کا جوان مرنے جا رہا. اکبر کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں. جب بعد واقعہ کربلا سیدانیوں کا لٹا ہوا قافلہ کوفے سے شام جا رہا تھا اور حلب کے علاقے سے گزرا, جس طرف زیادہ تر عیسائی اور یہودی بستیاں اور ایک گھر کی چھت پہ عیسائی عورتیں فقط تماشا دیکھنے بیٹھی, ان کا اس سے کیا تھا؟ جو ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان وہ یہ سمجھ رہے. مگر جیسے ہی ایک عیسائی عورت کی نگاہ اکبر کے کٹے سر پہ پڑی, اس نے حسین کا سر بھی دیکھا, اس نے جوانہ نے لیکن جیسے ہی اکبر کا سر دیکھا بے اختیار کہا اللہ کرے اس جوان کی ماں مر چکی. ام لیلہ نے جملہ سن ایک مرتبہ کڑک کے کہا کہ اس جوان کی ماں سے تجھے کیا دشمنی ہے, اس کے لیے بد دعا دے رہی. وہ عیسائی عورت گھبرا کے کہتی ہے میں بد دعا نہیں دے رہی, میں سوچ رہی ہوں غیر ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم سے 18 سال کے اس جوان کا کٹا سر نہیں دیکھا جا رہا. ارے اگر اس کی ماں زندہ ہوگی تو کس دل سے دیکھا ہوگا میرا لال اور اس طرح سے گردن کاٹ کے کٹا سر نوکے نیزا پہ بلد. مگر اے عیسائی عورت تو نے ام لیلہ کو بھی کیا عام ماں سمجھا؟ آؤ اور آ کر دیکھو کربلا کے میدان میں, آج آپ کو لیلہ کے اس لال کا ماتم کرنا کہ عیسائی عورتیں تک بے اختیار رو گئی اکبر کا کٹا سر دیکھ کر. حسین نے کہا اکبر دشمن کا مقابلہ بعد میں ہے, پہلے جا کے گھر والوں سے اجازت دو. اللہ اللہ کتنا بڑا مرحلہ امتحان ہے اکبر کے لیے. ماں سے جا کے 18 سال کا کڑیل جوان بیٹا گیا میں مرنے جا رہا ہوں, اب میرا لاشا خاک اور خون کے اندر آلودہ ہونے والا, پریشانی کے عالم میں چلے ماں کو کس طرح سے قائل کروں گا, ماں کو کس طرح سے یہ پیغام دوں گا. لیکن میرے مرحوم استاد جو روایت پڑھتے ہیں, جیسے لیلا کے خیمے میں گئے دیکھا کہ لیلا نے مصلی بچھایا ہے قبلہ رخ ہو کے بیٹھی. اکبر گھبرا گئے, اما کسی نماز کا وقت تو ہے, زہرین کی نماز پڑھی جا چکی ہے, مغربین میں ابھی بہت وقت باقی, یہ ابھی سے مصلی کس بات کے لیے بچھائے. کہا اکبر تجھے پتا ہے کہ اس ظالم سے میرا ایک رشتہ بنتا اور میں گھبرا رہی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ مقتل میں میرے اکبر کے قدم پیچھے ہٹ جائیں تو لوگ کہیں حسین کا بیٹا تو پیچھے نہ ہٹتا, یہ لیلا کی تربیت یا خاندان ہے جس نے اکبر کو پیچھے ہٹایا. تو میں نے اللہ سے منت مانی ہے میرے لال کا لاشا آئے تو میں شکرانے کی نماز پڑھوں. دیکھیے کوئی ماں جو اپنے 18 سال کا لال کا لاشے کے لیے شکرانے کی نماز پڑھے, یہ کربلا ہے جہاں ماؤں کی فطرت بدل جاتی ہے. اکبر نے ایک مرتبہ کہا, اما تو نے میرا کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا, میں تو پریشان آیا تھا تجھے کیسے یہ خبر دوں, اب تیرا اکبر مقتل میں مرنے جا رہا ہے اور تو تو میرے لیے منت کی نماز مان کے بیٹھی. ایک بار لیلا نے کہا, اکبر بیٹا ذرا جلدی سے جا کے جہاد کر, تیرا لاشا جلدی سے آئے تو میں اپنی منت کو جلدی سے پڑھاؤں یا پورا کروں. لیکن لیلا سے زیادہ بڑا مرحلہ تو زینب سے, جس پھوپھی نے ماں سے زیادہ اکبر کو چاہا اور پالا. کوئی زینب کو جا کے یہ بتائے پھر اکبر مرنے والا ہے, مقتل حسین عبد الرزاق المقرب ان کے مقتل حسین سے روایت پڑھ رہا ہوں, اکبر کو بھی پتا ہے زینب کو کس طرح سمجھائے. پریشانی کے عالم میں زینب کے خیمے میں آئے, دیکھا کہ شہزادی زمین پہ بیٹھی. اکبر گئے, آگے گئے, جا کے پھوپھی کی گود میں جو ماں سے زیادہ مہربان ہے سر رکھ کے لیٹ گئے. زینب نے اکبر کو پالا ہے, جب سے اکبر نے ہوش سنبھالا جو چیز مانگی زینب سے مانگی, جو سوال کیا زینب سے کیا. زینب کے گھر میں زیادہ دیر رہتے ہیں, اپنے گھر میں کم رہتے ہیں. زینب کی گود میں اکبر کا سر آیا. ایک بار زینب نے اکبر کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی شروع کی, اکبر اس وقت کیوں آیا؟ کہا پھوپھی اما ایک مسئلہ پیش آ گیا اور اس کا جواب آپ سے لینے آیا ہوں. زینب نے کہا اکبر بیٹا یہ کوئی مسئلے کا وقت نہیں ہے, کربلا کا جہاد اپنے عروج پر ہے. اکبر کہتا ہے ایک مسئلہ آیا ہے پیش آ گیا آپ سے جواب لینا. زینب کہتی ہے بیٹا اکبر یہ مسئلے کا وقت نہیں ہے. اکبر نے کہا لیکن پھوپھی اما بہت اہم مسئلہ, جب سے ہوش سنبھالا ہے جو مانگا آپ سے مانگا, جو پوچھا آپ سے پوچھا, آپ ہی بتائیے کہ اس کا جواب کیا ہے. زینب نے کہا اچھا اکبر جلدی سے پوچھ رہے. کہا صرف اتنا بتا دیجیے آپ کا رتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا رتبہ بلند ہے. آئے کوئی زینب کی حالت دیکھے, ایک بار شہزادی سڑک گئی, گھبرا کے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. اکبر یہ تو نے کیا بات کہہ دی؟ کہا شہزادی فاطمہ, کہا ان کی یہ کنیز زینب, کہا کہ بھوبھی اما اگر دادی فاطمہ کا رتبہ بلند ہے تو ایک کام تو کیجیے, آج دادی کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیجیے. مقتل حسین عبد الرزاق المقرم سے پڑھ رہا ہوں. ایک بار زینب نے اکبر کو دیکھا, اکبر اگر کوئی مجھے کسی اور طرح سے کہتا کہ اب میرا اکبر مرنے جا رہا تو خدا معلوم شاید زینب مر جاتی, مگر اس طرح سے تو نے اجازت مانگی, اب زینب کہے تو کیا کہے. جا میں نے اپنی ماں کے لال حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. اور اکبر اب باہر چلے. یہاں حمید ابن مسلم کا جملہ آتا, وہ کہتا ہے کہ جتنے شہدائے بنی ہاشم رخصت کے لیے خیموں میں گئے تھے, گئے اور آ گئے, مگر جب اکبر گئے تو میں نے دیکھا بار بار خیموں کا پردہ اٹھتا ہے, بار بار گرتا ہے, بار بار پردہ اٹھتا ہے, بار بار گرتا ہے, ایسا لگتا ہے اکبر باہر آنا چاہتے ہیں رک جاتے ہیں, باہر آنا چاہتے ہیں رک جاتے ہیں. جی ہاں جس وقت اکبر چلنا چاہتے ہیں کوئی بہن آ کے لپٹ جاتی ہے, بھیا ایک بار تو اپنی ایک زیارت کرا جاؤ. جب اکبر باہر جانا چاہتے ہیں کوئی پھوپھی آ کے کلیجے سے لگاتی ہے, اکبر بیٹا ایک بار اور تیری پھوپھی تیری زیارت کر لے. یہاں تک کہ حسین کا بیوی ہو, اکبر کا راستہ نہ روکو, جہاد میں تاخیر ہو رہی ہے. میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا لیکن میرے مرحوم استاد کا ایک جملہ، بھائی یہ جو کہا ساری بیویاں حاضر اکبر نکلنا چاہتے ہیں، ایک آواز آتی ہے اکبر سب سے ملنی ہے، کیا ہم سے نہ ملو گے؟ اکبر نے مڑ کے دیکھا، میرا بیمار امام سید الساجدین بستر میں کمر پکڑے بیٹھا ہے، اکبر بھیا ہم سے بھی تو ملتے جاؤ، ارے جوان بھائی، جوان بھائی کے گلے سے لگا، خدا معلوم بھائی نے بھائی سے کیا کہا۔ اکبر باہر آ گھوڑے پہ سوار ہو کے مقتل کی جانب چلی۔ دیکھیے کسی اور شہید کے جاتے وقت حسین نے یہ دو جملے نہیں کہے، ایک تو آسمان کو دیکھے گا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے خدا میرا گواہ بن جانا اس قوم اشقیا پر، میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں میرے نانا کی شبیہ ہے، اور ایک جملہ عمر ساتھ سے کہا، اے پسر ساتھ میرا جوان بیٹا مرنے جا رہا ہے، خدا تیری نسل کو منقطع کرے۔ اور کسی شہید میں اس طرح حسین نے بد دعا دی؟ لیکن ایک اور خاص بات، اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے چل رہے، ایسا لگا کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا، ارے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا، میرا 57 سال کا بوڑھا بابا میری سواری کے پیچھے پیدل چل رہا ہے، اور جیسے جیسے میرے گھوڑے کی رفتار بڑھ رہی ہے ویسے ویسے حسین کی رفتار بڑھ رہی۔ ارے اکبر گھبرا گئے، گھوڑے کو روکا، اتنے ہاتھ جوڑے، بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عجیب جملہ ہے یہ، سب اکبر کی شہادت میں سامنے آئے۔ حسین نے کہا، اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اس لیے تجھے نہیں معلوم بوڑھے باپ کے دل پہ اس وقت کیا قیامت گزر رہی ہے۔ اللہ اللہ، حسین جیسا صابر کہتا ہے کہ تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ کے دل پہ۔ اکبر نے کہا، لیکن بابا اگر آپ اس طرح میرے ساتھ ساتھ چلے تو میں کیسے مقتل میں جاؤں گا، آپ یہیں ٹھہر جائیے۔ بات کو مختصر کرتا ہوں، حسین وہیں ٹھہرے، اکبر گھوڑے پہ بیٹھے۔ بس ایک جملہ کہہ دوں، اکبر کا جہاد بھی میں پڑھا کرتا ہوں جہاں ٹائم بہت ہو، حیدر کرار کے پوتے کا جہاد ہے، کیسا جہاد ہوگا، وہ حیدر کرار یاد آ رہے، لیکن بس بات کو مختصر کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ ایک عجیب منظر بنا، میرے ساتھ رہیے گا ان جملوں میں، ایک عجیب منظر بنا، اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین قریب ایک قلعے پہ آ کے بیٹھ گئے تاکہ اکبر کا جہاد نظر آئے، زینب در خیمہ پکڑ کر خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، لیلہ مسلح کو بچھا ہوا تھا مسلح پہ جا کے اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے کوئی نماز کی تیاری کر رہا ہو۔ اکبر کی نگاہیں فوج پر، حسین کی نگاہیں اکبر پر، زینب کی نگاہیں حسین پر ہیں، لیلا کی نگاہیں زینب پر ہیں، ایک سلسلہ بن رہا، اور تھوڑی دیر گزری، اکبر کا جہاد مکمل ہوا، اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے، حسین تیرے سے کھا کے گرے، زینب کرے خیمہ پر گری، لیلا شکر کے سجدے میں گری، شکر للہ، ارے میری کمائی کام آ گئی۔ اور ایک بار حسین تیرے سے کھا کے گرے، گرے سمجھے کھڑے ہوئے، اللہ اللہ کربلا کا کتنا بڑا جہاد، ایک بار میرے مظلوم آقا کو کچھ دیر کے لیے نظر نہیں آ رہا، اکبر کیا گئے، حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آواز دیتے ادعونی یا بنیا، ادعونی یا بنیا، اکبر تیرے باپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دے، مجھے پکار تاکہ تیری آواز سن کر تیرے قریب آؤں۔ اکبر نے آواز دی، الیا الیا، بابا ادھر آئیے، بابا ادھر آئیے، حسین اکبر کے قریب گئے، اکبر بعد میں نظر آیا، بدن سے نکلنے والا خون پہلے نظر آ گیا، خدا کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی حالت نہ دکھا۔ اکبر زمین کربلا پر ہیں، دونوں ہاتھ سینے پر ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، حسین اکبر کے قریب گئے، ایک مرتبہ کہا، اکبر تجھے مقتل سے خیموں تک لے جانا ہے، میں تجھے اٹھانا چاہتا ہوں، یہ کہہ کے ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا، ارے آنکھوں کے سامنے منظر لائیے، ایک ہاتھ گردن کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ پیروں کے نیچے رکھا، اکبر کو اٹھانا چاہا، ہائے میرا 57 سال کا یہ بوڑھا امام، کوشش کی اکبر نہ اٹھایا گیا، دوبارہ کوشش کی، آخر تیسری مرتبہ کا، اکبر تم بھی تو اپنے باپ کی کوئی مدد کرو۔ اکبر نے گھبرا کے کہا، بابا کیا مدد کروں؟ کہا، اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دو۔ اکبر نے ایک ہاتھ سینے سے ہٹایا، حسین کی گردن میں ڈالا، حسین نے کہا، اکبر دوسرا ہاتھ بھی تو میری گردن میں ڈالو۔ اکبر نے کہا، بابا دوسرا ہاتھ کلیجے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں، بابا دوسرا ہاتھ سینے سے ہٹانا نہیں چاہتا ہوں، بھائی اتنا سننا، ایک بار حسین پیچھے ہٹ گئے، اکبر یہ کیا کہہ دیا، کیا تمہیں نہیں پتا تمہارا باپ کتنا صابر ہے، یہ ہاتھ کی سینے سے ہٹاؤ، تمہارا باپ دیکھنا چاہتا ہے۔ اب حکم امام آ گیا، اکبر نے دوسرا ہاتھ سینے سے ہٹایا، اللہ اللہ، جوان کے کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل بوڑھے باپ کو نظر آ رہا ہے، مگر کہتا ہے اکبر تمہیں پتا ہے تمہارا باپ کتنا صابر ہے۔ یہ کہہ کے اکبر کے قریب دو زانو بیٹھے، جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں، اور یہ حسین نے ایک بار برچی کے پھل پہ ہاتھ ڈالا۔ میرا دل جاتا، میں رک کر آواز دوں، یا رسول اللہ ذرا جلدی سے، یا رسول اللہ ذرا جلدی سے کربلا میں آئیے، مگر اکیلے نہ آئیے گا، ابراہیم کو لے کر آئیے گا۔ ابراہیم ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، باپ کی آنکھوں میں پٹی نہیں ہے، باپ کی آنکھوں میں واشا نہیں ہے، لیکن ہاں اتنا میرا دل کہتا ہے کہ برقی میں ہاتھ ڈالا، اور کچھ کیا ہو کہ نہ کیا ہو، مڑ کے نجم کو ضرور دیکھا ہوگا، یا علی مدد، بابا آ کے اس بوڑھے باپ کی مدد کریں۔ جوان کے سینے سے برقی نکالنا، بس آخری آخری جملے، ادھر برقی کو ہلایا، برقی کلیجے میں تھی نا، اکبر کا کلیجہ ہلا، کلیجے کا ہلنا ہے اکبر کا جسم ہلا، جسم کا ہلنا ہے زمین کربلا ہلی، زمین کربلا کا ہلنا ہے خیمے ہلے، پردے ہلے، زینب کی آواز آئی، بھیا اگر مدد کی ضرورت ہے تو بہن آ رہی ہے۔ حسین نے لاچا چھوڑ دیا، زینب خیمے سے باہر نہ آنا، تیرے پردے میں میرا اکبر قربان، لیکن مولا کچھ دیر کے بعد شام غریبہ ذرا آ کے دیکھیے، خیمے جلے، زینب کی چادر چھڑی، جس اکبر کے لیے، جس اکبر کو آپ نے زینب کے مردے میں قربان کیا، زینب نے آواز دی، وہ اکبر، ارے آج میرا اکبر زندہ ہوتا کوئی میری چادر پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ حسین نے جس طرح لاشا اٹھایا، تابوت آ رہا، اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئیے، فاطمہ زہرا اسی مجمع میں موجود ہے، پرسا دیجیے وہ اکبر، حسین سے لاشا نہ اٹھایا گیا، ازاداروں آگے بڑھو، آقا حسین کی مدد کرو، وہ اکبر کا جنازہ، وہ اکبر کا تابوت۔